السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. حج کے دروس سے پہلے زکوٰۃ کا آخری درس رہتا تھا، تو آج زکوٰۃ کے احکام اور مسائل کا جو آخری درس ہے وہ بیان کرتے ہیں. زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں؟ وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں زکوٰۃ دینا جائز ہے، ان کے علاوہ کسی اور کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے فرض ہے، اور آٹھ قسم کے لوگ بیان کیے. نمبر ایک فقراء، نمبر دو مساکین، نمبر تین العاملین علیہا جو لوگ زکوٰۃ بانٹنے میں حصہ لیتے ہیں، مستحقین تک زکوٰۃ پہنچاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں العاملین علیہا. نمبر چار والمؤلفة قلوبهم، جن کے دل کو نرم کرنے کے لیے، ان کو قریب کرنے کے لیے ان پر زکوٰۃ دے کر احسان کرتے ہیں تاکہ ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ اسلام کو قبول کریں، یا اسلام اور مسلمان ان لوگوں کے شر سے محفوظ ہو جائیں. نمبر پانچ وفی الرقاب، رقاب کہتے ہیں، رقبہ کہتے ہیں گردن کو، الرقاب یعنی گردن آزاد کرنے میں آپ زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہو. تفصیل آگے بیان کریں گے انشاءاللہ. نمبر چھ والغارمین، غارمین کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی قرض ہو، تو کسی کا قرض ادا کرنے کے لیے آپ اسے زکوٰۃ سے، زکوٰۃ کے مال سے زکوٰۃ دے سکتے ہو. نمبر سات وفی سبیل اللہ، اور سبیل اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا راستہ، اللہ تعالیٰ کے راستے کا مقصد ہے جہاد، تو جہاد میں، جہاد کی تیاری میں اسلحے کے لیے یا ان کو خرچ کے لیے جو کچھ بھی جہاد میں جو مال و متاع کام آتا ہے اس کو خریدنے میں، اور جہاد میں پیسہ صرف کرنے کے لیے جہاد درغازی کی، مجاہد درغازی کی تیاری کرنے میں جتنا بھی پیسہ خرچ آتا ہے وہ آپ زکوٰۃ کے مال سے آپ دے سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں فی سبیل اللہ. اور نمبر آٹھ وابن السبیل، وہ مسافر جو اپنے منزل مقصود تک نہ پہنچ سکے اور اس کا راستے کا خرچ جو ہے وہ ختم ہو جائے، تو اس شخص کو بھی زکوٰۃ کے مال سے مال دینا جائز ہے. فریضۃ من اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرض کر دیا گیا ہے، اور فریضۃ من اللہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ، یہ صدقات جو آپ دے رہے ہیں یہ فرض ہے، اور فرض صدقہ وہ ہوتے ہیں جسے زکوٰۃ کہتے ہیں، کیونکہ سورت کے شروع میں انما الصدقات، صدقات کا لفظ استعمال کیا گیا، اور عام مفہوم میں صدقات واجب بھی، جو فرض ہے وہ بھی، اور جو مستحب ہے اسے بھی صدقہ کہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ اس صدقات سے، ان صدقات کا مقصد ہے فرض زکوٰۃ، فرض صدقہ جو ہے. واللہ علیم حکیم, اللہ تعالی جاننے والا حکمت والا ہے. جن کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہوا ہے, جو آٹھ قسم کے لوگ ہیں, صرف انہیں زکات دینا جائز ہے, ان کے علاوہ کسی اور کے لیے زکات نکالنا جائز نہیں. اور اس پر اجماع ہے مسلمانوں کا کہ یہ آٹھ گروہ جو ہیں یہی زکات کے مستحق ہیں. شیخ اسلام بن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ زکات ان آٹھ گروہوں کو دینا واجب ہے اگر یہ موجود ہوں, اور اگر یہ گروہ موجود نہ ہو تو جو ان میں سے موجود ہو صرف اسے دیا جائے. اور یاد رکھیں یہ جو مستحقین ہیں زکات کے, یہ ان کو دینا چاہیے جو اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں اور جو اللہ تعالی کے فرما بردار ہیں. ایک شخص زراعت میں مشغول ہے یا سگریٹ نوشی میں یا نشے میں, اور اگر زکات کا مستحق بھی ہے تو اگر اس کو زکات کے مال سے دیتے ہیں تو پھر وہ اس زکات کے مال کو ان نافرمانی میں استعمال کرتا رہے گا, نشہ خریدنے میں, زنا کرنے میں, سگریٹ نوشی میں, یا جس طریقے سے وہ نافرمانی کرتا ہے, تو ایسے شخص کو زکات دینا درست نہیں. زکات ان لوگوں کو دی جائے جو مستحقین میں سے, جو اللہ تعالی سے ڈرنے والے ہوں. اور اب یہ دیکھیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے اس آیت کو شروع میں انما کا لفظ استعمال کیا. اور یاد رکھیں یہ انما جب بھی قرآن مجید میں آپ دیکھیں اس کا مطلب ہے صرف اور صرف, یعنی اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. جو الفاظ اس کے بعد بیان کیے جا رہے ہیں صرف یہ انہی کے لیے مخصوص ہے, جو حکم آگے آ رہا ہے وہ صرف انہی کے لیے مخصوص ہے, کسی اور کے لیے جائز نہیں. اور درس کے آخر میں انشاءاللہ اگر تھوڑا سا وقت بچا تو اس انما کے لفظ پر میں تفصیل سے بات کروں گا. تو آئیے دیکھیں جو آٹھ قسم کے لوگ ہیں, جو آٹھ قسم کے گروہ ہیں جنہیں زکات دینا چاہیے, اس کی تفصیل کیا ہے. نمبر ایک, الفقراء. فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر وہ شخص ہو جس کے پاس کچھ بھی نہیں, یا اس کے پاس اتنا ہے اس کی آدھی ضرورت سے بھی کم. یعنی اگر اس کو ایک دن میں 10,000 کی ضرورت ہے, اس کے پاس صرف یا تو کچھ نہیں ہے, ایک ریال بھی نہیں, یا اس کے پاس 2 یا 3 ریال ہیں, 5 ریال سے کم ہے, تو ایسے شخص کو فقیر کہتے ہیں. اور یہ سب سے پہلا مستحق ہے زکات کا, کیونکہ اللہ تعالی نے جو ترتیب بیان کی ہے سب سے پہلے فقیر کا نام دیا ہے. مطلب یہ سب سے اہم یہ ہے, کیونکہ یہ سب سے زیادہ مستحق ہے. تو ان لوگوں کو, وہ جو فقیر ہیں, زکات کے مال سے اتنا دینا چاہیے جتنا اس کی کفایت ہو جائے. دوسرے قسم, مساکین. مسکین کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیں مسکین اور فقیر میں تھوڑا سا فرق ہے. فقیر تو جس کے پاس کچھ نہیں, یا اس کے جتنا اسے مال, جتنا اسے حاجت ہے اس کی حاجت کہ آدھے سے بھی کم اس کے پاس ہو. مسکین کے پاس مال ہوتا ہے لیکن اسے کافی نہیں ہوتا, یعنی آدھے سے بھی زیادہ ہوتا ہے اس کے پاس لیکن اسے کافی نہیں ہوتا. اگر اس کے ایک دن میں 10,000 کی ضرورت ہے تو اس کے پاس 7 یا 8 ریال ہے, پھر بھی اس کی حاجت پوری نہیں ہوتی, تو ایسے شخص کو 3 یا 4 ریال کے قریب دے کے اس کی حاجت پوری کی جائے. دوسرے الفاظ میں, جس شخص کے پاس پورے سال کا خرچ پورا نہ ہو تو اس شخص کو زکات کے مال سے اتنا دینا چاہیے جتنا کہ اس کے پورے سال کا خرچ آسانی سے اور اس کی حاجت آسانی سے پوری ہو جائے. فرق سمجھ جائے گا فقیر اور مسکین کا. تیسرے نمبر پر ہے العاملون علیہا, جو زکات کے مال کو مستحقین تک پہنچاتے ہیں, ان کے ہیں عاملون علیہا. اور یہ لوگ کیونکہ اپنا وقت صرف کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو مستحقین تک پہنچاتے ہیں تو ان کو بھی کچھ دینا چاہیے. اگر یہ فری میں کام کرتے رہیں تو کہاں سے یہ کہاں سے کھائیں گے پھر؟ تو شریعت میں عدل و انصاف ہے, ان لوگوں کو بھی حق دینا چاہیے. تو یہ حق کہاں سے ملے گا؟ یہ زکوٰۃ کا مال ہی اس میں سے آپ دے سکتے ہیں. تو حق میں وقت, جو زکوٰۃ کی دیکھ بھال کرتا ہے, زکوٰۃ کو نکالتا ہے, وہ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کے مال سے بھی مال دے سکتا ہے. یا اگر وہ بیت المال سے انہیں کچھ دے, جیسے کہ تنخواہ میں ہوتا ہے اور آج کل یہی ہو رہا ہے, تو پھر ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں. یعنی اگر وہ تنخواہ لیتے ہیں گورنمنٹ سے تو پھر زکوٰۃ کے مال سے انہیں مال نہیں دیا جائے گا. اور یہ صرف حاکمات, یہ اس کا نائب جو ہے وہ یہ مقرر کرتے ہیں کہ انہیں زکوٰۃ کی دینا چاہیے یا تنخواہ دینی چاہیے. تو یاد رکھیں, یہ جو عاملین علیہ ہوتے ہیں یہ پیسے والے بھی ہو سکتے ہیں, نہیں وہ فقیر مسکین نہیں ہے, نہیں, کیونکہ زکوٰۃ کو پہنچانے میں مدد کرتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں, تو ان کا حق ہے کہ انہیں بھی اس مال سے کچھ دیا جائے. نمبر چار, المؤلفۃ قلوبہم, کسی کے دل کو نرم کرنے کے لیے, کسی کے دل کو قریب کرنے کے لیے زکوٰۃ دینا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام سے دور ہیں, مسلمان بھی ہو سکتے ہیں, کافر بھی ہو سکتے ہیں. یاد رکھیں, کافر کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے. مؤلفۃ قلوبہم میں کافر بھی آتے ہیں, لیکن کس صورت میں؟ نمبر ایک, اگر ان کا دل جیتنا ہے اور اسلام کے قریب کرنا ہو, ان کا دل نرم کرنا ہے, تو آپ زکوٰۃ کے مال سے کچھ تھوڑا سا پیسہ دے کے ان کے دل کو جیتنا. یا نمبر دو, اگر کافر ہے اس کے شر سے ہم محفوظ ہونا چاہتے ہیں, تو پھر بھی اسے ایسے کافر کو زکوٰۃ کے مال سے کچھ مال دے کر اپنی جان اور مال و عزت کو محفوظ کرنا بھی اس طریقے سے جائز ہے. اور کچھ مسلمان جو فقیر بھی نہیں ہے, مسکین بھی نہیں ہے, لیکن اس کا دل جیتنے کے لیے اسے اگر زکوٰۃ کے مال سے کچھ دیا جائے پھر بھی جائز ہے. اور علماء یہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں اگر اس کی ضرورت پڑ جائے, اگر اس کی ضرورت نہ ہو تو پھر ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں. جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان, حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اجمعین, ان تینوں نے اپنے دور میں ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی. کیوں؟ کیونکہ اس وقت مسلمان غالب تھے, ان کا غلبہ تھا اور طاقت تھی, کوئی ڈر نہیں تھا کسی کے فساد کا, کسی کے فتنے کا. بعد میں آہستہ آہستہ سے فتنے بڑھتے گئے اور آج یہ حال ہو گیا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے وقت میں ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا بند کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ دیتے تھے ایسے لوگوں کو, حضرت عمر بن خطاب نے ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا چھوڑ دیا. وجہ یہ تھی کہ اس کی ضرورت نہ پڑی. اب کافروں سے ڈر بھی نہیں, جو مسلمان ہونا چاہتا ہے تو آ جائے, جو مسلمان نہیں ہونا چاہتا تو اس کے دل جیتنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, یہ تا قیامت موجود ہے, جب اس کی ضرورت پڑے گی اس پہ عمل کیا جائے گا, جب اس کی ضرورت نہ ہوگی تو اسے ترک کر دیا جائے گا. نمبر پانچ, الرقاب. رقاب ان لوگوں کو کہتے ہیں جس کی گردن پھنسی ہوئی ہو. پچھلے زمانے میں غلامی موجود تھی, جب جہاد ہوتا ہے تو پھر غلامی بھی ہوتی ہے, کیونکہ جب کافر ملک فتح ہوتا ہے تو ان میں سے جو لوگ اس ملک میں رہتے ہیں کافر ملک میں, وہ غلام بن جاتے ہیں. تو آج کل کے دور میں کہ جہاد بھی نہیں ہے, تو غلامی کا یہ نظام سسٹم بھی ختم ہو گیا ہے. تو اگر کوئی غلام اپنی گردن آزاد کرنا چاہتا ہے, اسے مکاتب کہتے ہیں, وہ کچھ پیسہ دیتا ہے لیکن اس کا پیسہ پورا نہیں ہوتا. اپنی گردن آزاد کرنے کے لیے اگر کوئی غلام اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہے تو اپنے مالک کو کچھ پیسہ دیتا ہے پہلے, اور کچھ پیسہ بعد میں دیتا ہے آہستہ آہستہ کر کے, اسے مکاتب کہتے ہیں. تو ایسے مکاتب کی گردن آزاد کرنا, گردن آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ کے مال سے پیسہ دینا جائز ہے. یا اس کی دوسری صورت, آج کل کے دور میں جب جنگ ہوتی ہے اور جنگ کے مخالفین جنگی قیدی بنا لیتے ہیں تو اس جنگی قیدی کو آزاد کرنے کے لیے بھی زکات کا مال دینا جائز ہے. ٹھیک ہے. چھٹے نمبر پر ہے الغارمین. اور غارمین وہ لوگ ہیں جن کے اوپر قرض ہو. اور یہ دو قسم کے لوگ ہیں, یاد رکھیں. نمبر ایک, جو خود محتاج ہو اور اس نے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے ادھار لیا, کسی سے قرض لیا, لیکن وہ اسے ادا نہیں کر سکتا, بشرط یہ کہ وہ جو قرض اس نے لیا ہے وہ اپنے احتیاجات کے لیے, جو اسے حاجت اس کے لیے, اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ کوئی حرام کاروبار کرے. کوئی شخص شراب کا کاروبار کرتا ہے اس کے لیے قرض لیا ہے, یا کوئی شخص سودی کاروبار کرتا ہے اس کے لیے اس نے قرض لیا ہے, تو ایسے شخص کو زکات کا مال دینا جائز نہیں. یہ اس قرض والے کو زکات دینا جائز ہے جو نیک متقی و پرہیزگار ہو, جس نے قرض اپنے اور اپنے گھر والوں کے حاجت کو پورے کرنے کے لیے قرضہ لیا ہو, تو ایسے شخص کو زکات دینا جائز ہے, بلکہ اس کا قرض اتارنا زکات کے مال سے بھی جائز ہے. دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو قرض لیتے ہیں دو گروہ کی صلح کرنے کے لیے, یعنی دو گروہ ہیں, دو قبیلے ہیں, آپس میں جھگڑا ہے, قتل و غارت ہے, تو ایک شخص بیچ میں آتا ہے, کہتا ہے میں تم لوگوں کی صلح کرتا ہوں, میں تم لوگوں کو اتنا مال دیتا ہوں, یعنی لاکھ ریال یا دو لاکھ یا تین لاکھ ریال تمہیں دیتا ہوں, تین لاکھ تمہیں دیتا ہوں, لیکن اپنے جھگڑا ختم کرو, قتل و غارت ختم کرو. اگر ان کی صلح اس چیز پہ ہو جاتی ہے, اب اس شخص کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے, اس نے ایسا کر تو لیا, اب وہ کہاں سے لے گا, ہے وہ امیر, غریب فقیر مسکین نہیں ہے, لیکن صلح کرنے کے لیے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ صلح کے لیے وہ مان نہیں رہتے, قتل و غارت تھی, امن و امن نہیں تھا, فتنہ تھا, تو اس شر کو ختم کرنے کے لیے اس شخص نے اپنے گردن میں یہ قرض اٹھا لیا. اب ایسے شخص کو زکات کا مال دے کے قرض اس کا ختم کرنا یہ جائز ہے. اور اس کی دلیل صحیح مسلم میں روایت ہے کہ ایک شخص جس کا نام قبیصہ تھا رضی اللہ عنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور کہا, یا رسول اللہ, میں نے اپنے پر بوجھ اٹھا لیا. کیا بوجھ تھا؟ دو گروہ میں لڑائی تھی, جھگڑا تھا, اس کو ختم کرنے کے لیے میں نے قرض اٹھایا اور ان کو دے دیا, اب میرے سر پر قرض ہے, میں کیسے ادا کروں؟ تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اقم حتی تأتینا الصدقۃ فنأمر لک بها, ابھی چلے جاؤ, ہمارے پاس بیت المال میں پیسہ نہیں ہے, جب صدقہ آئے گا, کہیں سے پیسہ آئے گا, تو تمہیں اس پیسے سے, اس زکات سے تمہیں مال دے دیں گے, زکات دے دیں گے. یعنی ایسے شخص کو زکات دینا جائز ہے. ساتویں نمبر پر فی سبیل اللہ. یاد رکھیں, فی سبیل اللہ میں علماء کا تھوڑا سا اختلاف ہوا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں فی سبیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا راستہ, اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو بھی اچھے کام ہیں, مسجد بنانا ہے, روڈ بنانے ہیں, نہر کھدوانی ہے, تو یہ سب اچھے کام ہیں, اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوتا ہے, تو ایسے کاموں میں زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے. اور دوسرا گروہ علماء کے کہتا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے. فی سبیل اللہ کا مطلب ہے جہاد فی سبیل اللہ, کیونکہ قرآن مجید اور صحیح احادیث میں جب بھی جہاد کا ذکر ہوا تو لفظ استعمال ہوا ہے فی سبیل اللہ, اور یہ خاص ہے جہاد کے لیے. یعنی زکوٰۃ کا مال صرف اور صرف جہاد کے لیے جائز ہے, جو فرض زکوٰۃ ہے, صدقات نہیں, بات فرض زکوٰۃ کی ہو رہی ہے. زکوٰۃ کا مال صرف اور صرف جہاد کے لیے یا مجاہد کی تیاری کے لیے, جو بھی اسے ضرورت پڑتی ہے, اسلحہ ہے, سواری ہے, یا اس کے کپڑے ہیں, یا اس کا اپنا خرچ ہے, اس کے گھر والوں کا خرچ ہے, جو چیز جس کا تعلق جہاد سے ہے, اس میں زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں دے سکتے. اور یہ قول صحیح ہے, کیونکہ قرآن مجید کی آیات و صحیح حدیث میں یہی ثابت ہوتا ہے کہ جب بھی فی سبیل اللہ کا ذکر ہوا تو اس میں جہاد کا ذکر ضرور ہوا. یعنی مسجد بنانے کے لیے زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے. جو صحیح قول ہے, مسجد تعمیر کرنے کے لیے زکوٰۃ کا مال دینا جائز نہیں, کیونکہ فی سبیل اللہ کا مطلب ہے جہاد میں اور جہاد کے راستے میں, اور مسجد تعمیر کرنا اس میں نہیں ہے, داخل نہیں ہے. عام جو اموال ہیں جو صدقات و خیرات ہیں جو آپ زکوٰۃ کے علاوہ دینا چاہیں تو اس میں جائز ہے، کسی بھی اچھے کام میں صدقات اور خیرات دے سکتے ہیں. آٹھواں نمبر ہے ابن السبیل، سبیل کہتے ہیں راستے کو، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، سبیل یعنی راستے کا بیٹا، یعنی جو راستے میں چلتے چلتے وہ مستحق ہو گیا اور اپنا راستہ یا تو بھول گیا یا اس کا مال متاع ختم ہو گیا، راہ راست ختم ہو گیا، تو وہ کیا کرے گا؟ اب وہ مجبور ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ وہ اپنا پورا خرچ کر کے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے. اب مسلمانوں پر فرض ہے کہ اسے مدد کرے اور زکوٰۃ کے مال سے وہ مال نکال کر اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اسے کہتے ہیں فی سبیل اللہ، اگرچہ وہ شخص امیر اور غنی کیوں نہ ہو، یعنی وہ جو فی سبیل، یہ جو ابن السبیل ہے اس کے پاس راہ راست یہ چلتے چلتے راہ سفر اور جو مال ہے اس کا سفر کا وہ ذات سفر ختم ہو گیا ہے یا کھو گیا ہے یا چوری ہو گیا ہے. اکثر آپ دیکھتے ہیں حج پہ لوگ آتے ہیں، عمرے پہ آتے ہیں، جیبیں کٹ جاتی ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، تو یہ لوگ ہیں ابن السبیل، اس کی یہ مثال ہے. آپ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کے مال سے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جائز ہے. اتنا پیسہ دیں کہ وہ اپنے گھر تک، منزل مقصود تک آسانی سے پہنچ سکیں، صرف اتنا. اور ان کو یہ جائز نہیں کہ وہ اس سے زیادہ لیں، یعنی اگر ٹکٹ 1000 ریال کی ہے اور ایک شخص ہے تو اسے گھر تک پہنچنے کے لیے 1000 دے دے، اگر اس سے کچھ پیسہ بچ جائے تو اسے چاہے کہ وہ کسی فقیر کو دے دے. اب کیونکہ وہ امیر ہے، غنی ہے، اس کے پاس پیسہ پہلے سے موجود ہے، تو وہ زیادہ مال جو وہ واپس کر دے گا، کیونکہ اس سے زیادہ اس پر حرام ہے. جو حلال تھا وہ اتنا تھا جس کو اس کی ضرورت ہے گھر پہنچنے کے لیے. تو یہ آٹھ گروہ تھے جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. اب چند احکام اور مسائل بیان کرتے ہیں. یاد رکھیں صرف ایک گروہ کو پوری کو پوری زکوٰۃ دینا جائز ہے، یعنی اگر آپ کی زکوٰۃ 10000 ریال ہے تو آپ صرف فقیروں کو دے سکتے ہیں، صرف ابن سبیل کو دے سکتے ہیں اگر اتنی اس کی ضرورت ہے، صرف مسکین کو دے سکتے ہیں یا غریب، ان میں سے آٹھ میں سے ایک گروہ کو دے سکتے ہیں، جائز ہے. یا ایک شخص جو ہے وہ اپنا مال ان آٹھوں میں تقسیم بھی کر سکتا ہے، تھوڑا سا اس کو دے، تھوڑا سا اس کو، تھوڑا سا اس کو، تو دونوں صورتیں جائز ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو زیادہ محتاج ہے اس کو دینا زیادہ بہتر ہے. آٹھوں میں سے کسی کو دے آپ کی مرضی ہے، لیکن جو زیادہ محتاج ہے اس کو دینا زیادہ بہتر ہے. اور جو رشتہ دار ہے اور فقیر ہے یا مستحق زکوٰۃ کا، اس کو زکوٰۃ دینا زیادہ بہتر ہے اور دگنا اجر ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصدقۃ علی المسکین صدقہ وعلی ذی الرحم ثنتان صدقۃ وصلہ. صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ یعنی زکوٰۃ، یا کوئی آپ صدقات و خیرات دینا چاہتے ہیں، اگر صرف مسکین کو دیں گے تو صرف آپ کو ایک صدقے کا اجر ملے گا، لیکن اگر آپ کسی رشتہ دار کو دیتے ہیں جو فقیر اور مسکین ہے تو صدقے کا اجر و ثواب الگ ملے گا آپ کو، اور صلہ رحمی کا الگ ثواب ملے گا، تو اس طریقے سے آپ کو دگنا اجر ملے گا. اور یاد رکھیں زکوٰۃ کا مال والدین کو دینا جائز نہیں، بیٹے کو دینا جائز نہیں، بیوی کو دینا جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان پر خرچ کرنا آپ پر واجب ہے. جن لوگوں کا خرچ آپ پر واجب ہے، نام و رفقہ آپ پر واجب ہے، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں. یعنی اگر کوئی شخص اس کے پاس پیسہ ہے لیکن اس کے والد جو ہے وہ فقیر ہے، تو اس پر فرض ہے کہ اپنے والد کو خرچ دے، زکوٰۃ کا مال جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے والد کو دے. لیکن اگر اس کے بھائی ہیں یا اس کے بھتیجے ہیں یا کوئی اور رشتہ دار ہے جو فقیر و محتاج ہے، جس پر اس کا خرچ واجب نہیں، فرض نہیں ہے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. اسی طریقے سے دادے کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں، کیونکہ دادا بھی باپ میں، باپ کی صورت میں یا باپ کی طرح ہوتا ہے. اس طریقے سے پوتے کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں، کیونکہ پیتا بھی بیٹے کی طرح ہوتا ہے. پوتے کے احکام اور بیٹے کے احکام برابر، باپ اور دادا کے احکام ایک جیسے ہوتے ہیں. اور آخر میں یاد رکھیں زکوٰۃ کا مال نکالنے سے پہلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اسے اچھی طرح حساب کرنا چاہیے اور جو مستحقین ہیں ان تک پہنچانا چاہیے. یہ نہیں کہ کسی کو دے دیا، ایک شخص ہے اسے وکیل بنا دیا، پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے یا نہیں، وہ یہ پہنچائے گا یا نہیں پہنچائے گا، اپنی گردن سے یہ بوجھ اتارنے کے لیے اس کو پیسے دے دیے، جاؤ اس کو مستحقین تک پہنچا دو. وہ بندہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں ہے، وہ اپنے خرچ میں کر دیتا ہے، وہ مستحقین تک زکوٰۃ نہیں پہنچتی. آپ کی گردن سے تو بوجھ اتر گیا، کوئی شک نہیں، لیکن کیا واقع مستحقین تک زکوٰۃ پہنچی یا نہیں، اللہ تعالیٰ پوچھے گا. تو مقصد یہ نہیں گردن اپنی گردن آزاد کرنا یا یہ بوجھ ہے سر آپ کے سر پر اسے اتارنا، یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاعت و فرما برداری ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو انجام دینا اور مستحقین تک زکوٰۃ کو پہنچی ہوئی اچھی طرح تحقیق کرنا. اور بلکہ اگر آپ خود جاتے ہیں فقیر کے پاس اپنے ہاتھ سے دیتے ہیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ مقصد یہی زکوٰۃ کا کہ امیر و غریب میں فرق نہ رہے. اور امیر جب جاتے ہیں غریب کے گھر اسے زکوٰۃ دینے کے، اس کی حالت کو دیکھ کے اسے ترس آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی کتنی حکمت ہے اور کتنی ہمارے اوپر کتنے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ہم کیسے رہتے ہیں اور یہ لوگ کیسے رہتے ہیں. اس طریقے سے ان کا دل نرم ہوتا ہے اور پھر ہر سال میں اور ہر لمحے میں بلکہ ان محتاجوں کو اور فقیروں کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے. اور جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں وہ بھی سن لیں کہ اپنا ہاتھ نہ پھیلایا کرو. کچھ ایسے لوگ دیکھے ہیں، پاکستان ان کی زمینیں ہیں، یہاں سے وہ کہتے ہیں ہم زکوٰۃ کے مستحقین، ہم فقیر، ہمارے پاس کچھ نہیں، زکوٰۃ کا مال لیا، یا روڈوں پر مسجد کے سامنے بیٹھ بیٹھ کر لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں اور وہاں پر ان کی زمینیں ہیں، وہاں پر وہ کاروبار کرتے ہیں. تو آج رہی اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دے گا قیامت کے دن، بلکہ میدان محشر میں ایسے لوگوں کا حشر اس طریقے سے ہوگا کہ یہ لوگ آئیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے میدان محشر میں، ان کے منہ کے اوپر گوشت اور یہ جلد نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ شرم ہی نہیں ہے. جو لوگ ہاتھ پھیلاتا ہے اس کی دل میں ایک شرمندگی سی ہوتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجبور. میں کچھ ایسے لوگوں دیکھا جو مستحقین ہیں لیکن بےچارے ہاتھ نہیں پھیلاتے. اب اسے تو اپنا بزنس بنا لیا، اس کو عادت سی ہو گئی ہے، اب اس کو شرم بھی محسوس نہیں ہوتی. تو الجزاء من جنس العمل، جیسے اس نے دنیا میں سے کہ اس کو شرم نہیں تھی، تو قیامت کے دن اس کے چہرہ ہی نہیں ہوگا. تو یہ زکوٰۃ کے اہم احکام تھے. آخر میں نے بات بیان کہ انما کا لفظ جو ہے اس کی اہمیت دیکھیں، یعنی صرف اور صرف. انما کا مطلب ہے صرف اور صرف، یعنی جیسے کہ آٹھ لوگ ہیں یہ صرف انہی کے لیے زکوٰۃ ہے، نوا گروہ کوئی نہیں. تو قرآن مجید میں یہ لفظ بہت جگہ استعمال ہوا، خاص طور پر توحید کے مسئلے میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے مسئلے میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا. ایک شخص کے ساتھ میں بیٹھا تھا جو بریلوی تھا، وہ کہتا ہے باتوں بات ہوئی ایسے، تو وہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولاد دے سکتے ہیں، آپ لوگ منع کرتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، وہ اولاد عطا فرما سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی اولاد دیتے ہیں، نبی کریم بھی اولاد دیتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بیٹا یا مجھے نیک و صالح اولاد عطا فرمائے، یہ کہنا جائز ہے. بلکہ یہ تو شرک ہے، کیسے جائز ہے؟ کہ میں قرآن مجید سے دلیل بیان کرتا ہوں. وہ قرآن مجید سے جو آیت ہم نے بیان کی ہے وہ سورت مریم کی آیت ہے، لِأَحْبَلَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، یہ آیت کا ایک حصہ ہے. وہ ہمیشہ یہی کرتے ہیں مخالفین جو ہے، بدعتی لوگ قرآن جی کی آیتوں کو پورا نہیں پڑھتے، جو ان کو مطلب ہوتے ہیں وہی نکالتے ہیں، باقی سب چھوڑ دیتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجے مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اور فرمایا کہ میں تمہیں بیٹا عطا کرنے آیا ہوں. میں نے کہا یہ دلیل ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں یہ دلیل ہے. جب جبریل علیہ الصلاۃ والسلام بیٹا دے سکتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام سے بہتر نہیں ہے؟ میں نے کہا بالکل بہتر ہے، وہ افضل ہے، کوئی شک نہیں. اگر جبریل بیٹا دے سکتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا کیوں نہیں دے سکتے؟ وہ بھی دے سکتے ہیں. میں کہا دیکھیں یہ آیت جو ہے آپ ذرا شروع سے پڑھیں آیت کو. آیت کے الفاظ یہ ہیں انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. یہ پوری آیت ہے. انما یہ وہی لفظ انما کا, انما صرف اور صرف, یعنی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں, یاد رکھیں. انا میں رسول ربك, تیرے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں, پیغمبر ہوں, پیغام لے کے آیا ہوں. اب آگے کے الفاظ ہیں لأهب لك غلاما زكيا, تاکہ تجھے بیٹا عطا فرماؤں. یہ بیٹا کون عطا فرما رہا ہے؟ جبریل دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. وہ خود فرما رہا تھا میں تو رسول ہوں, رسول پیغام لے کے آئے تھے. کیا پیغام لے کے آئے تھے؟ کن فیکون. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے لفظ کن سے پیدا کیے گئے ہیں بغیر باپ کے. آپ جانتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کن کے لفظ سے پیدا کیا. کن, ان کی تخلیق کن کے لفظ سے ہوئی بغیر باپ کے, جو کوئی والد نہیں. کن فیکون, تو کن کا لفظ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا. اب اس آیت کو دیکھیں, انما صرف میں, صرف اور صرف, انما صرف اور صرف, انا میں, یعنی میں صرف یہ ہوں جو بیان کر رہا ہوں, اس کے سوا کچھ نہیں ہوں. رسول رب, تیرے رب کو بھیجا ہوا رسول ہو, اور جو رسول ہو وہ خود کچھ کر سکتا ہے, اس کی مرضی چل سکتی ہے, وہ کچھ عطا کر سکتا ہے. وہ جو اس کے پاس اس کے مالک نے دیا ہے وہ کچھ اس کے پاس ہے. اور قرآن مجید کی بات دوسری آیات میں آپ دیکھیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ایسا سلاب کو پیدا کیا. سورہ ممتحنہ کی آخری آیت دیکھیں کہ ہم نے ایسا سلام کو پیدا کیا. تو قرآن مجید کو وہ الفاظ لیتے ہو جو آپ کی مرضی میں, جو آپ کے مسلک کے مطابق ہیں, باقی سارے چھوڑ دیتے ہو, یہ کہاں کا عدل انصاف ہے؟ تو یاد رکھیں انما کا لفظ صرف اور صرف, اور جہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہو آپ یہ اچھی طرح جان لیجیے کہ اس کے بعد والے الفاظ جو ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس مخصوص دائرے سے باہر ہو نہیں سکتے. جب جبریل بیٹا نہیں دے سکتا تو کوئی بھی بیٹا نہیں دے سکتا, بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹا نہیں دے سکتا. یہ اولاد دینا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے, پیدا کرنا, رزق دینا, مشکل کشائی, حاجت روائی, نفع نقصان کمانا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اور دوسری مثال میں نے بیان کی, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے یا نور ہے؟ تو اس پر بھی بہت لمبی بحث ہے. میں صرف انما کے لفظ کی میں بات بیان کر رہا ہوں اسی کی مناسبت سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت کہف کی آخری آیت میں, ہر جمعے میں آپ پڑھتے ہیں سورت کہف کو, پڑھنا بھی مستحب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی. قل, ابھی جھگڑا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے یا نور ہے. اب جواب اللہ تعالیٰ خود دے رہے ہیں قرآن مجید میں, اب اس کے بعد جھگڑے کی گنجائش نہیں. ٹھیک ہے, جب جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے اور مسلمان پر واجب ہے جب فیصلہ اللہ تعالیٰ سنا دے یا اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا دے, پھر کسی کی نہیں چلتی. ٹھیک ہے نا, اب دیکھیں فیصلہ اللہ تعالیٰ سنا رہے قرآن مجید میں. قل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب اپنی زبانی اعلان کر دیں, کسی اور کو نہیں فرمایا تم کہہ دو تم کہہ دو, نہیں, اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ اعلان کروا رہے ہیں. کیا ہے؟ قل انما, پھر انما کا لفظ آیا, صرف اور صرف, انا میں, بشر میں بشر ہوں, اور بشر کہتے ہیں انسان کو. جو بھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں وہ انسان اور بشر ہے. پھر مثلکم, تمہاری طرح. اب دیکھیں یہ چار چیزیں, قل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبانی اعلان کر رہے ہیں. اب وہ شخص, اگر میں آپ کو کوئی چیز پوچھوں آپ سے تو آپ جب جواب دیں گے آپ کو بہتر پتہ اپنے بارے میں, یعنی آپ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہو. اگر میں آپ کے بھائی سے پوچھوں آپ کے بارے میں تو ہو سکتے کچھ غلطی کرے, آپ تو اپنے بارے میں غلطی نہیں کریں گے نا, آپ اچھی طرح جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اعلان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کروایا. قل انما, اب انما حصر ہو گیا, صرف اور صرف میں یہ ہوں جو بھی بیان ہوگا. انا بشر, میں بشر ہوں. کوئی یہ نہ کہے اچھا بشر تو ہو سکتا ہے کوئی اور بشر ہو, نوری بشر ہو جیسے کہتے ہیں نا, نہیں, مثلکم, تمہاری طرح, جیسے تم بشر ہو میں بھی وہی بشر ہوں. انما یوحى الی, یوحا الی کہ مجھ پر صرف فرق یہ ہے مجھ پر وحی نازل ہوتی اور تم لوگوں پر وحی نازل نہیں ہوتی. یاد رکھ بشر کا مطلب یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کر سکتے ہیں یا وہ جیسے عام انسان ہیں گناہ کر سکتے ہیں یا بہودہ باتیں کر سکتے ہیں, عبد الرحم صحیح میں ظلم کر سکتے ہیں, اپنے نفس پر ظلم کر سکتے ہیں یا کسی اور پر ظلم کر سکتے ہیں, بالکل نہیں, ہرگز نہیں. بشر کا مطلب یہ نہیں ہے, عام بشر کا یہ عمل ہے اور یہ کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں ان سب چیزوں سے پاک کیا ہے, وہ معصوم ہیں, کبھی ظلم نہیں کرتے, کبھی گناہ نہیں کرتے, تو ایسے بشر ہیں. تو یہ اہم دو باتیں تھیں جن کا عقیدے سے تعلق ہے. میں نے اس مناسبت سے یہ بہتر سمجھا کہ یہ بات بھی ہو جائے, اکثر ساتھی اس پہ غلطی کرتے ہیں اور جو عقیدے کی غلطی ہوتی ہے وہ انسان کو صراط مستقیم سے دور کر دیتے اور آہستہ آہستہ وہ اس راستے میں دور ہوتے ہوتے جہنم کے تہ میں پہنچ جاتا, اسے علم بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, پوری امت کو توحید اور سنت پر جمع فرما دے, ہمیں ہماری ذریات کو اور سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے دور فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.